مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو قائم فرمایا ہے اس کا مقصد ہی عدل و انصاف ہے۔ اللہ کی صفات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کی جو صفات ملتی ہیں، اس میں دو صفتوں کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے، الحکم والعدل۔ حکم کا مطلب انصاف کرنا، سرتاپا انصاف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابوں کو اور میزان کو بھیجا، تولنے والی چیز شریعت کو بھیجا، تاکہ لوگ آپس میں انصاف کو قائم رکھیں۔ تو انصاف کو قائم رکھنا اس شریعت کا اہم مقصد ہے۔ قاضی جو منتخب کیے جاتے ہیں، قاضی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھے۔ معاشرے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے جو دشمنیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، تقسیم کا مسئلہ آتا ہے اور دیگر جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کرے، یہ قاضی کا کام ہے۔ تو قاضی وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی صفت ہے، قاضی وہ کام کرتا ہے جو رسولوں کے مقاصد میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول بھی قاضی بھی ہوتے تھے، ایک کام ان کا فیصلہ بھی کرنا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب اور جانشین بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وَإِذَا حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب عدل و انصاف کہاں سے ملے گا؟ عدل و انصاف شریعت سے ملے گا، عدل و انصاف قرآن سے ملے گا، عدل و انصاف حدیث سے ملے گا، عدل و انصاف انبیاء کے فیصلوں سے ملے گا۔ اس لیے کہا وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے رسول سے کہا آپ بھی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ کی نازل شدہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ نبی سے بھی کہا گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ جو شریعت کی روشنی میں معاملات کو حل نہیں کرتا، جو غیر اللہ کے پاس اپنے معاملات کو لے کر جاتا ہے، جو غیر شرعی قوانین میں اپنے معاملات پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ظالم بھی کفر کا اور شرک کا مترادف ہے۔ تو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی مسائل آئے، شہر میں قاضی موجود ہوں، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے موجود ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے پاس جائیں گے، دوسری
ایسے قوانین کے اپنا حکم بنائیں گے, ایسے قانون والوں کے پاس جائیں گے جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے, ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے, اہل کتاب کے مطابق کہا کہ جن کو کتاب دیا گیا ہے وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ, غیر اللہ پر ایمان رکھنا, شرک پر ایمان رکھنا, ایسے قوانین کو ماننا جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس علاقے میں شریعت کے مطابق فیصلے ہمیں اپنے علماء کی طرف سے حاصل ہوں, وہ اپنی انا کے لیے شریعت چھوڑ کر اگر دوسرے اداروں میں جا کر اپنا فیصلہ کرے گا تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. اگر کوئی اس کو حق سمجھ کر کرے گا تب تو وہ ایمان سے ہی نکل جائے گا, اگر غفلت سے کرے گا تب بھی وہ گنہگار ضرور ہوگا. تو یہ شریعت میں قوانین, شرعی قوانین کا کی اہمیت ہے, اور شریعت میں قاضیوں کا بھی بڑا درجہ ہے. جیسے کہا گیا قاضی کون ہوتے تھے؟ پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی قاضی ہوتا تھا, لیکن جب خلیفہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی, حکومت اسلامیہ کی کا دائرہ وسیع ہو گیا, تو اب خلیفہ کے ذمے اتنے کام ہوتے تھے کہ وہ فیصلوں کے لیے پھر الگ سے وقت نہیں نکال سکتا تھا. تو اپنی نیابت کے لیے خلیفہ قاضیوں کو مقرر کرتا تھا, شہر شہر میں قاضیوں کو مقرر کرتا تھا جو خلیفہ کی نمائندگی کرتے تھے. گویا جو قاضی ہوتا تھا وہ خلیفہ کا نمائندہ ہوتا تھا. جیسے خلیفہ کی بات ماننا واجب جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہے, ویسے قاضی کی بات ماننا بھی واجب اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو. اگر قاضی بھی ہو لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ اگر شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تب ہم اس کے ماننے کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ نے فرمایا اللہ کی بات ماننی ہے, رسول کی بات ماننی ہے, اور اولو الامر جو آپ کے ذمہ دار ہیں شریعت کے معاملے میں, جس کو آپ نے اپنا ذمہ دار بنا لیا ہے اس کی بات ماننی ہے. پورا پوری جماعت مل کر, پوری شہر کی نمائندگی کرنے والی جماعت اگر کسی کو اپنا قاضی تسلیم کرتی ہے تو اس کی حیثیت بھی ایک طرح سے امیر اور اولو الامر کی ہوتی ہے. تو اس کی بات کو ماننا جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے, جیسے ایک حاکم کی بات ماننا شریعت کی ذمہ داری ہے. اور یہ اتنا اہم کام ہے, قضاءت کا معاملہ اتنا اہم اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز پر حسد کرنا نہیں چاہیے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اس پر حسد بھی کیا جا سکتا ہے. ایک کہا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ بالحق, تاکہ ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے مال سے, مال کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کو حق کی راستے, حق کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے. مال اور دولت سے اللہ نے خوب نوازا ہے اور اس کو حق کے راستے میں خوب لٹاتا ہے تو وہ آدمی قابل رشک ہے. دوسرا آدمی کہا رجل آتا اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعمل بہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوسرا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے, اس پر حسد کیا جا سکتا ہے. اور قاضی کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر قاضی صحیح ہوگا ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشیطان. ترمذی شریف کی روایت ہے, اگر قاضی صحیح ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے تحت کام کرتا ہے, کہاں ایسے قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ ظلم نہیں کرتا ہے. جب قاضی ظلم کرے یعنی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے جان بوجھ کر, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب قاضی شریعت کے مطابق جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کرتا تب اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، لیکن جب تک قاضی شریعت کے مطابق چلتا ہے اور جذبہ شریعت کے مطابق رہتا ہے اور اس کے لیے جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے تب اس کو اجر ملتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا جذبہ دل کے اندر ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی قاضی کو اجر ملتا ہے۔ حدیث میں فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، اذا اجتهد الحاكم ثم اصاب فله اجران، واذا اجتهد ثم اخطا فله اجر، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ کہا کہ جب فیصلہ کرنے والا حاکم قاضی جب اپنی مقدور پر کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، دو اجر، ایک تحقیق کرنے کا اجر اور دوسرا فیصلے کے صحیح ہونے کا اجر۔ اور جب کوئی قاضی یا حاکم جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہو، وہ پوری کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ صحیح فیصلہ ہو، کوشش صحیح کر رہا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، تو اس کی جستجو کا اس کو ثواب اللہ کے یہاں ضرور ملتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے فیصلہ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو غلط تبصرے نہیں کرنے چاہیے، ہم غلط تبصرے کریں گے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، ان کو تو ثواب مل رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ان کو ثواب ملے گا، ہم بیجا تبصرے کریں گے تو ہم پر گناہ ہوگا اور ہمارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں، اس لیے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، ایک تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، دوسری عدالتوں میں بغیر کے مجبوری جانا الگ بات ہے، ورنہ بالکل نہ جائیں، جب تک شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، تب تک ہمیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ مجبوری میں حرام کھانا بھی جائز ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک ہمارے بس میں ہے اور ہمیں اختیار ہے تو ہمیں شریعت کی پابندی کرنا اور شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا، شرعی عدالتوں میں جانا، یہ واجب اور ضروری اور شریعت کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، لوگوں میں آج کل بالکل لاپرواہی یا اپنی ذاتی خود پسندی کہیے، جب قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور ان کے بھی حق میں ہوتا ہے تو بہت ساری سزا قاضی بلی لکھو ایسا ویسا ہو، لیکن جب قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور ہمارے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں قاضی گیم کھیل لیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں شریعت پر عمل کرنی ہے یا اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے؟ یہ پیسے فیصلہ کرنا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے یا شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ پہلے فیصلہ کریں پھر قاضی کے پاس جائیں۔ اگر آپ کو اپنا فیصلہ منوانا ہے تو قاضی کے پاس مت جائیے، شیطان کے پاس جائیے، اس لیے کہ جب ہمیں معلوم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، تو پھر قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ تو قاضی کے پاس جانا ہے تو پہلے یہ طے کر جائیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو، ہمارے خلاف فیصلہ ہو، چونکہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم کو ماننا ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہمارے شہر میں کہ 800 سال سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تقریباً 800 سے زائد عرصے سے کہ یہاں جماعت کا نظام مستحکم ہے، قاضی کا نظام مستحکم ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس نظام کو ہم باقی رکھیں، اس نظام کو باقی رکھنے میں ہماری بقا ہے، ہمارے تشخص کی بس بقا ہے، ہمارے دین کی بقا ہے، ہماری ثقافت کی بقا ہے اور ہمارے وجود کی بقا ہے۔ اگر ہم نے اس نظام کے خلاف کچھ کیا تو یاد رکھیے سب سے پہلا نقصان ہماری ذات کا ہوگا، ہمارے دین کا ہوگا، ہماری ثقافت کا ہوگا، ہماری تہذیب کا ہوگا اور ہماری بربادی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے۔ تو اس کی حفاظت بھی ہماری ضرورت ہے. ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں, اپنے جماعتی نظام کی حفاظت کریں. ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں, جماعتی نظام کی سلامتی کی فکر کریں, اس کی حفاظت کی فکر کریں, اس کے تابع رہ کر کام کرنے کی فکر کریں. جب تک ہم تابع رہ کر کام کریں گے, جماعت اور اس کے نظام کو اوپر رکھ کر ہم تابع بن کر کام کریں گے, تب ہم کامیاب رہیں گے. اجتماعیت کے خلاف جائیں گے. جس کے سر پر جماعت کا سایہ نہ ہو, اس پر شیطان کا سایہ ہوتا ہے. جو جماعت سے نکل جاتا ہے, وہ شیطان کی گود میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, یہ تو اللہ علی الجماعت, اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور کہا وہ من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اس کی علائقی اس کو جہنم تک لے جاتی ہے. اور یہاں تک کہا جیسے بھیڑیا ہوتا ہے جو بکریوں کو کھاتا ہے, ایسے ہی انسان کا بھیڑیا ہے وہ شیطان. جیسے بکریاں ریوڑ کے ساتھ چلتی ہیں, جب کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. ایسے ہی کوئی انسان جماعت کے نظام سے الگ ہو جاتا ہے, شیطان اس پر قبضہ کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں اس نظام کی پابندی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھے, اس کے ماتحت ہمیں چلنے کی توفیق دے, اور جس قاضی کو منتخب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستے پر باقی رہنے کی, شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی, اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.